بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کا تذکرہ چل رہا تھا. ورأیت الخاتم, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک دیکھی, یعنی بائیں شانے کے قریب کے اندر. وہ تھی کبوتر کے انڈے کے مانند. یہ صفائی اور چمک کے اندر تشبیہ دی جا رہی ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے وقت سے ہی یہ مہر مبارک تھی. اب اگر اس کو تا کے کسرے کے ساتھ خاتم پڑھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں انتہا کو پہنچ جانا. تا کے فتحے کے ساتھ پڑھیں گے تو مہر, اور خط کے اخیر میں مضمون کی تکمیل کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی. اس کا حاصل بھی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. اب سوال یہ ہے کہ یہ مہر نبوت جو تھی وہ کیا تھی؟ نمبر ایک, اس بات کی علامت تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نبی ہے جن کی بشارت آسمانی کتابوں میں اور انبیاء سابقین کے ذریعے دی گئی تھی, وہی نبی آپ ہے, اس کی علامت. نمبر دو, کوئی غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کی جاوے, آپ کے اندر کوئی عیب نہ نکالے, اس لیے مہر یہ لگائی گئی. جیسے کہ ایک تحریر ہو لیکن مہر نہ ہو تو آدمی شک میں رہتا ہے کہ یہ تحریر واقعتاً صحیح ہے یا ایک غلط ہے, لیکن مہر والی تحریر ہوگی تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ واقعی مضبوط اور صحیح تحریر ہے. تو یہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پکا اور سچا ثابت کرنے والی, کہ آپ کی اس نبوت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. نمبر تین, یہ مہر نبوت کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے, آیتم من آیات اللہ, اللہ کی قدرت میں سے ایک نشانی ہے. نمبر چار, بعضوں نے اس مہر نبوت کو راز کے قبیل سے گردانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا راز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے داہنے ہاتھ میں نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی, نبوت کا نشان بنا ہوا تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی تو یہ مہر نبوت غائب ہو گئی. اس سے اور اس لیے کہ جب آپ کی وفات مبارک ہو گئی تو اب اس بات نبوت کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی, اس لیے مہر نبوت چلی گئی. یا یہ کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ کی وفات ہو گئی, اس کے لیے یہ مہر نبوت چلی گئی. اور پچھلی آسمانی کتابوں میں مہر نبوت کا تذکرہ تھا, اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری نبی کی بشارت دیتے تھے تو اس وقت بھی مہر نبوت کو خاص طور پر بیان کرتے تھے کہ آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائیں گے, برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, تو ان کے اوپر مہر نبوت ہوگی. بعض روایت میں ہے کہ اس مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکیلے ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں رہیں گے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی. توجہ ہے سکنت فإنک منصور, یہ لکھا ہوا تھا. اب یہ جو آپ کی مہر مبارک کو انڈے کے ساتھ تشبیہ دی گئی, یہ دیکھنے والوں کے اعتبار سے تشبیہ ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن ہر دیکھنے والا اس کی الگ مثال دے سکتا ہے ایک ہی چیز کی. اب کسی دیکھنے والے نے اس کو دیکھ کر کے کبوتر کے انڈے کے ساتھ تشبیہ دے دی. بعض روایت کے اندر غدتن حمراء کا لفظ بھی آیا ہے. غدتن حمراء کا معنی غدہ کہتے ہیں گیرا, گیرا گانٹ بدن پر نکلی ہوئی, مثل رسولی. تو لال رنگ کی گیرہ گدہ بدن اطہر کے اوپر یہ ابری ہوئی چیز تھی, اور لال کے معنی لالی کی طرف مائل تھی. نمبر تین, بعض راوی حدیث نے اس کو چھپر کھٹ کی گھونڈی کی طرح قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر جو گھونڈی باندھی جاتی ہے, پہلے بٹن کے اندر بھی گھونڈی ہوتی تھی, تو اس طرح ابری ہوئی چیز سے اس کو تعبیر کیا ہے. اور بعض حضرات نے اس کو ذو شعراتن سے بھی تعبیر کیا ہے, یعنی وہاں کچھ بال جیسی چیز تھی تو کہہ دیا ذو شعراتن, یعنی اس کے اندر کچھ بال کا مجموعہ. بہرحال بدن کی جو سطح ہوتی ہے اس سطح سے ابری ہوئی یہ مہر نبوت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور بہت لوگوں نے اس کو دیکھا, اس کو محسوس کیا. اند قطیفہ, بائیں شانے کے قریب کے اندر کبوتر کے انڈے کی طرح, یشبہ جسدہ, یعنی وہ آپ کے جسد اطہر کے مشابہ تھی. اب جسد اطہر سفیدی مائل بسرخی, لیکن یہ مہر مبارک کے اندر کچھ لال رنگ زیادہ تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ بھی نہیں کہ بالکل الگ تھلگ ہو جاوے, یعنی بدن کے ساتھ مشابہ. جیسے بدن کی چمڑی مہر کی چمڑی, جیسے بدن کا گوشت مہر مبارک کا گوشت, اور جیسے بدن کا کلر مبارک اس طرح مہر مبارک کا بھی کلر مبارک. جیسے کہ نعوذ باللہ کسی کو کوئی پھوڑی پھنسی ہو جاتی ہے تو پھوڑی پھنسی مثلے چمڑی کے بدن کی چمڑی ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ پیپ آ گیا تو ہلکا سا پیلا پن آ جاوے یا ہلکا سا سفید پن آ جاوے, یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس طرح آپ کی مہر مبارک تھی. چلو,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد الله بن سربس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع قرصا ونحو قال فردا, ثم زرت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقل الكتفين اليسرى جمعا عليه خلال كأمثال ثلاث فآلين, رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور حضور کے ساتھ میں نے گوشت اور روٹی کھائی یا سرید کھایا, ایک ہی چیز ہے. سرید بھی گوشت روٹی سے بنتا ہے, اور دونوں الگ الگ ہو تو گوشت اور روٹی ملا لو تو سرید. یا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ابتدائی مرحلے میں گوشت روٹی کھائی پھر چور کے سرید بنا دیا. ثم درت خلفه, پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف گم کے چلا گیا. میں نے حضور کی خاتم نبوت کو اپنی آنکھ سے دیکھا, کہاں تھی؟ بین کتفیہ, دونوں کندھوں کے درمیان میں تھی. عند ناغز کتفیہ الیسرى, لفظ ناگس کا ایک معنی آتا ہے کندھا, دوسرا معنی آتا ہے نرم ہڈی, تیسرا معنی آتا ہے گردن جہاں سے شروع ہوئے وہ حصہ, تینوں معنی اس کے آتے ہیں. نرم ہڈی بائیں کندھے کے قریب میں, بائیں کندھے کے قریب نرم ہنڈی کے پاس میں نے اس کو دیکھا. تو اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ راوی نے داہنی طرف سے دیکھا اس لیے اس کو بائیں کندھے کے قریب نرم ہڈی کے پاس ان کو یہ مہر نبوت نظر آئی. جمن علیہ مٹھی, جمعہ کے معنی مٹھی, یہ مقدار میں تشبیہ دینا مقصود ہے, یعنی کہ مٹھی کی طرح جو ہے وہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. خیلان کا امثال سآلیلی, مصوں کے تیلوں کی طرح, تل ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے 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 خوبصورت, اب چند تل جمع ہو جائے تو تیلوں کا مجموعہ کسے ہوتا ہے, اس کے مانند جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی. تو جیسے کہ چند تل کا مجموعہ ہو اس انداز میں یہ مہر مبارک تھی. جی.
وعن ابن خالد بن خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنهما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء صغيرة فقال ائتوني بأم خالد فأوتي بها فقال فأخذ الخميصة بيده فألبسها قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سنة وهي من حبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها رواه خالد رحمه الله تعالى.
حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہا, عرب میں بچوں کی بھی ایسی کنیت ہوتی تھی ام خالد, یہ اپنے بچپن کا واقعہ نقل کرتی ہے. کہتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں کپڑے لائے گئے, اس کے اندر ایک کالے رنگ کی کملی بھی تھی. خمیسہ کہتے ہیں چوکور چادر, چار کونے والی چادر, بیڈ سیٹ. تو چوکور کالے رنگ کی چھوٹی سی کملی بھی تھی, چادر بھی تھی. اب جب حضور کے پاس وہ کملی آئی کالے رنگ کی تو ارشاد فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ, یہ چھوٹی تھی تو مجھے فوتی بہا تحمل, اٹھا کر کے لایا گیا اس کو, بچی تھی یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اندر وہ چھوٹی چادر لی اور ام خالد کو پہنا دیا. بیہا میں ہا کا مرجع ام خالد, فوتی بیہا, ام خالد کو حضور کے پاس اٹھا کے لایا گیا, حضور نے وہ چھوٹی سی چادر اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور ام خالد کو پہنا دی. معلوم ہو کہ آیا ہوا ہدیہ دوسرے کو ہدیہ دے سکتے ہیں. بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہدیے میں آیا ہوا کوئی کو نہیں دیوا ہے, یہ غلط طریقہ ہے, دے سکتے ہیں. فالبسہا, پہنا دیا. اب حضور نیا کپڑا پہنا کر دعا دیتے تھے, یہ معمول ہے نیا کپڑا پہنا کر کے دعا دینے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. کیا فرمایا؟ ابلی و اخلی کی, اس کو پرانا کر, اس کو تو پرانا کر, یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے, یعنی کہ تیری عمر بہت لمبی ہوئے اور تجھے یہ بار بار استعمال کرنا نصیب ہوئے, یہ ہے اس کا معنی. باقی ایک کپڑا نیا آوے اور نیا ہی رہ جاوے مطلب بیچارہ اس کو استعمال نہیں کر سکا, لیکن تو اس کو پہن, بار بار پہن, تیری عمر لمبی ہوئے یہاں تک کہ یہ چادر جو ہے تمہاری پرانی ہو جاوے. ثم ابلی و اخلی کی, پھر پرانی ہوئے, پھر پرانی اور پرانی ہوئے, یعنی خوب لمبی عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی. معلوم ہوا کہ دیے ہوئے ہدیے کو استعمال کرنے کی تاکید کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہدیہ آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ اس کو برابر استعمال کیجئے, بطور تبرک گھر میں رکھ مت دیجئے, خوب استعمال کیجئے اس کو. اور اس کے اندر سبز رنگ کی یا زرد رنگ کی دھاریاں تھی, علم نشان لائننگ نشانات تھے سبز یا زرد رنگ کے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام خالد یہ سنا ہو, یہ بہت عمدہ ہے, یعنی حبشی زبان میں سنا کے معنی آتے ہیں عمدہ، کہ یہ بہت عمدہ قسم کی چادر ہے، یعنی جس کے اندر یہ ہرے رنگ کی لکیریں ہو، لال رنگ کی لکیر ہو، وہ دکھنے میں بھی عمدہ، کوالٹی بھی اس کی عمدہ. معلوم ہوا کہ ہدیے میں جو چیز دیوے تو اس کی خوبی بیان کر کے دینا بھی ثابت ہے. بعض مرتبہ سامنے والے کو اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی کہ بھائی یہ اتنی قیمتی چیز ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناقدری کے انداز میں استعمال کرے. اس لیے صحیح قدر کرانے کے لیے اس چیز کے اوصاف اور کمالات بتلا کر کے دینا چاہیے. تو حبشی زبان کے اندر اس کا معنی عمدگی کا آتا ہے. فذهبت العب، اب یہ بچپن کی وجہ سے چادر مل گئی تو کہتی ہے ام خالد کہ میں حضور کے پیچھے جا کر خاتم نبوت سے کھیلنے لگی. بچوں کو ایسی کوئی چیز ابری ہوئی نظر آتی تو اس سے کھیلتے ہیں بچے، تو کہا میں حضور کے پیچھے گئی اور خاتم نبوت سے کھیلنے لگی. فزبرنی ابی، ابا جان نے مجھے ڈانٹا اور روکا، کیا کر رہی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو بچی کو کھیلنے دو، ڈانٹو مت، روکو مت، منع مت کرو. جی.
وليس بالجعد القطب ولا بالسمد، بعثه الله على راسه 40 سنة وأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على راسه 60 سنة وليس برأسه ولحية 20 شعرة بيضاء. وفي رواية نشر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان
أبعد
القوم ليس ولا من قصير أزهر اللون، وكان كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية بين أذنيه وعاتقه متفق عليه. وفي رواية البخاري رحمه الله تعالى قال كان ضخم القص والقدم لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين. وفي أخرى له قال كان شتم القدمين والكفين.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے نہیں تھے. البائن، البائن کا کیا معنی؟ ایسا لمبا پن جو سب میں نمایاں ہو، سب کو نظر آوے ایسا لمبا پن، جس کو ہماری زبان میں کہتے لمبو جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین لمبے نہیں تھے. ہاں، حضور کے جسد اطہر کے اندر کچھ لمبا پن تھا، لیکن اس لمبے پن کا مطلب ہے ٹھنگنے کے مقابلے میں، کہ ٹھنگنا ہونا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ ٹھنگنے پن سے لمبائی کی طرف، متوسط قد سے لمبائی کی طرف آپ کا بدن مبارک تھا. اور یہ بہت اچھی چیز ہے، حسن میں، جمال میں، خوبصورتی میں، دکھاوے کے اندر. اور ایک بات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو حضور سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے. اور یہ سب سے اونچا معلوم ہونا عزت عظمت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے آپ کو قدرتی ایسی عزت اور عظمت عطا فرمائی تھی کہ پوری جماعت میں سب اچھے خاصے لمبے لوگ ہو تو بھی حضور ہی لمبے نظر آتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے کہ سب لمبے تڑنگ لوگ ہو تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر لمبے نظر آوے. اس کو کہتے ہیں نمایاں قد، نمایاں شخصیت، کہ سب کے بیچ میں حضور لمبے نظر آتے تھے. ولا بالقصیری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنگنے نہیں تھے. اور حضور امحق کس کو کہتے ہیں؟ خالص سفیدی، مثل چونا، مثل بگلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالص سفید نہیں تھے، بلکہ آپ کی سفیدی سرخی مائل تھی. تو جس سفیدی کے اندر کالا پن بھی نہ ہو، سفیدی میں لال پن بھی نہ ہو، اس کو الامحق کہا جاتا ہے. تو حضور ایسے سفید نہیں تھے. اور بالکل گہرے گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے. الادم کا مطلب کیا؟ گہرے گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے. یعنی گندمی رنگ بھی دو تین طرح کا ہوتا ہے, ایک لائٹ گندمی رنگ, ایک ڈارک گندمی رنگ. تو حضور جو ہے گہرے گندمی رنگ کے نہیں تھے. ولیس بالجادل قطیتی, اور آپ کے بال مبارک بالکل گھنگریالو, بالکل خمدار, بالکل ٹیڑے میڑے بھی نہیں تھے. ولا بالسبتی, بالکل سیدھے بھی نہیں تھے. ایک تو ہوتے ہیں کہ بعض افریقی لوگوں کے بال اتنے واکوڑیے چکوڑیے ہوتے ہیں. ویسٹ انڈیز والوں کو دیکھو, افریقن لوگوں کو, بعضوں کو دیکھو کہ ایک دم گچوائلے معلوم ہوتے ہیں. ایسے بال نہیں تھے, اور بالکل سیدھے ہو دورے کی طرح ایسے بھی نہیں تھے. کچھ گنگریالو پن تھا, بالکل سیدھے بھی نہیں اور بالکل ٹیڑھے میڑے بھی نہیں, کچھ گنگریالو پن. اور یہ بہت اچھی خوبصورتی ہے اس کے اندر. اللہ تعالی نے آپ کو 40 سال کی عمر میں تاج نبوت علل اعلان عطا فرمایا. پھر مکہ میں آپ نے 10 سال قیام فرمایا. اب دیکھو مکہ کے قیام کے بارے میں 3 روایتیں ہیں. ایک یہ 10 کی ہو گئی, 15 کی بھی ہے اور 13 کی بھی ہے. 3 روایتیں ہیں. تو یہ راویوں کے بیان کرنے کا الگ الگ انداز ہے. اگر کوئی راوی صرف دہائی بولے تو 10 سال کے بھی بیچ میں قصر بولے ہی نہیں 3 یا 5 کو, تو وہ گویا کہ اس نے 10 سال حضور کے مکہ کی اقامت کہی. اور اگر کوئی راوی سیدھا گنتی شروع کر دے وے, جس سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, جس سال میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, تو پھر 15 سال ہو جاوے. یعنی ایک کام سمجھو کہ ذی الحج کے اخیر میں ہوا شروع, اور جو ہے محرم کے شروع میں ختم ہو گیا. تو اس کو بھی کہا جاتا ہے نا گزشتہ سال شروع ہو کے اس سال ختم ہوا. تو اس طریقے سے بھی گنتی کرے تو 2 عدد بڑھ جاوے اور 15 سال ہو جاوے. اور یہی گنتی کا اختلاف حیات مبارکہ کے بارے میں بھی ہے کہ زندگی کی عمر مبارک کتنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر کوئی راوی بیچ میں قصور کو نہ گنے تو کہے گا 60 سال, اور اگر پیدائش اور وفات کے سال کو گنے تو 65 سال, اور حقیقت میں 63 سال کچھ اس کے اندر کمی بیشی کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر 10 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے, یہ تو بلا اختلاف بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر میں آپ کو وفات عطا فرمائی, 63 راوی نے قصر چھوڑ دیا. اور آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں 20 کے قریب بال بھی سفید نہیں ہونے پائے, 20 کے قریب بال بھی سفید نہیں ہونے پائے. کل رات روایت گزری 14 سے لے کر 20 تک کے درمیان میں بال مبارک سفید ہوئے. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف کو بیان کر رہے ہیں. یہاں یصیح کا مطلب ظاہری اوصاف. تو یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں معتدل القامت تھے. ربعتن کے معنی معتدل, لمبے بھی نہیں ٹھنگنے بھی نہیں, معتدل القامت تھے. بالکل لمبے بھی نہیں تھے, بالکل ٹھنگنے بھی نہیں تھے. اس کو کہتے ہیں نکلتا ہوا قد, فصیح اردو میں کہتے ہیں نکلتا ہوا قد, یعنی بہت لمبا بھی نہیں بہت ٹھنگنا بھی نہیں, نکلا ہوا قد. یوں آپ کا رنگ چمکدار تھا, ازہر اللونی, آپ کا رنگ مبارک جو ہے چمکدار تھا, یعنی سفیدی سرخی چمک والی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دونوں کان میں آدھے کان تک تھے, آدھے کان تک بال مبارک. ایک روایت میں ہے کہ دونوں کانوں کے درمیان میں تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ کندھے پر بال مبارک تھے. اب بال مبارک سمجھ لو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں یہ تین الگ الگ روایت ہے. اب تین الفاظ ہے عربی زبان کے, پہلا لفظ ہے جمتن, دوسرا لفظ ہے لمتن, اور تیسرا لفظ ہے وفرتن. تین لفظ حدیث میں آئے ہیں. اب پہلا لفظ جمتن, جیم کا ضمہ, لمتن میں لام کا کسرہ, وفرتن میں واو کا فتحہ. لمہ کس کو کہتے ہیں؟ کان کی یہ لو کہلاتی ہے. یہ اس سے آگے جاوے تو سمجھ لینے کا اس کا نام لمہ, کان کی لو سے آگے اس کا نام لمہ. نمبر دو, کندھے تک پہنچ جاوے جمہ, اور کان کی لو ہی تک ریوے اس کا نام وفرا. یہ تین طرح کے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے گئے ہیں. اب یہ جو بال کی الگ الگ روایت آئی اس کا کیا مطلب؟ تو ان روایتوں کو الگ الگ احوال کے اوپر محمول کیا گیا ہے. نمبر ایک, اگر آپ نے کنگھی کی تو کنگھی کرنے کی وجہ سے بال سیدھے ہو کر کے نیچے تک چلے جاتے تھے. کنگھی نہیں کی تو ادھر ادھر آپس میں ایک دوسرے میں منظم ہو کر کے ذرا اونچے ہو جاتے تھے. اور یہی حال ہوتا ہے ایسی مسترسل چیزوں کا کہ اگر ان کو آپ سیدھا رکھو تو اور لمبا معلوم ہوئے, اور اگر ایک دوسرے میں ضم ہو جاوے تو چھوٹا معلوم ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کی اور بال کو ٹھیک کیا تو بالکل سیدھے نیچے تک چلے گئے, اور اگر کنگھی نہیں کی ہوئی اور ایک دوسرے میں ضم ہوئے تو ذرا اوپر تک معلوم ہوتے تھے. دوسرا, تیل لگانے اور نہ لگانے سے بھی فرق پڑتا ہے. اگر تیل لگا لے ہوئے تو بال آپس میں سمٹ جاتے ہیں, چمٹ جاتے ہیں, وہ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں, اور تیل لگا ہوا نہ ہو تو بال شعر مسترسل تھوڑے لمبے معلوم ہوا کرتے ہیں. نمبر تین, حلق کرانے کے بعد اگنے کے وقت پر بھی اس کا مدار ہے. جیسے حضور نے حج اور عمرے کے موقع کے اوپر حلق کرایا, حجت الوداع میں حلق کرایا, سن 6 ہجری میں حدیبیہ میں عمرہ نہیں ہو سکا اور احسار ہوا اس وقت بھی حلق کرایا, باقی جو ہے عمرۃ القضاء سن 7 کے موقع پر تو قصرہ کروایا تھا, تو بال سمجھو کہ حلق کروایا. اب اگنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے کہ اگ کے ڈائریکٹ پہلے کندھے تک تو جائیں گے نہیں, پہلے آئیں گے وہ جو روایت میں آیا دونوں کان کے آدھے تک آئیں گے, پھر کان کی لو تک جائیں گے, پھر کان سے آگے بڑھیں گے, پھر کندھے تک بڑھیں گے. تو یہ اگنے کے مراحل کا بیان ہے الگ الگ, کہ حلق کے بعد جو اگے تو پہلے نصف کان تک گئے, پھر لو تک گئے, پھر لو سے آگے بڑھے, پھر کندھے تک پہنچے. یہ الگ الگ کیفیت کا بیان ہے. نمبر چار, اوقات کے اعتبار سے بیان کیا گیا, کسی زمانے میں حضور نے بال یہاں تک رکھے, کبھی یہاں تک رکھے, کبھی اور آگے گئے, کبھی کندھے تک گئے. الگ الگ زمانے میں الگ الگ بال کا بیان ہے, اور بعض مرتبہ سفر وغیرہ کے وجہ سے اگر بال کٹوانے کا موقع نہ ہوتا, مہمانوں کی آمد, وفود کی آمد اور کام کاج کی مشغولی, تو وہ کندھوں تک بھی پہنچ جاتے تھے. اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے کہ بال مبارک اتنے بڑے ہوئے تھے کہ 4 چوٹیوں کی طرح اس کو بانٹ دیا گیا تھا. اس لیے کہ بال زیادہ ہو جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بانٹ کے ٹھیک رکھے تاکہ ادھر ادھر نہ ہونے پاوے. تو اس طریقے سے الگ الگ اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک رکھے. البتہ حلق کرانا صرف حج اور عمرے میں ثابت ہے, اس کے علاوہ اور موقع کے اوپر حلق کرانا ثابت نہیں ہے. رہا مدرسے میں جو حلق ہوتا ہے وہ بطور تنبیہ ہوا کرتا ہے, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, انہوں نے ایک بچے کا حلق کروایا تھا, اسی لیے وہ بطور تنبیہ کروانا فیہ شیئن. وفی روایت للبخاری, اور بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر یوں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا. سر مبارک بڑا تھا, بڑا کا کیا مطلب, بالکل چھوٹا سر بھی نہیں تھا, بالکل تگارے جیسا بڑا بھی نہیں تھا, یعنی اعتدال سے بڑائی کی طرف مائل سر تھا, اعتدال سے بڑائی کی طرف مائل سر تھا, سر مبارک تھا. اور دیکھو عقل مندی کی علامت ہے سر کا بڑا ہونا, سر بڑا گویا عقل مند آدمی ہے. یہ سرداری کی بھی علامت ہے, بڑے سر والا سردار ہے, عظمت کی بھی یہ علامت ہے. والقدمین, دونوں قدم مبارک پر گوشت تھے, دونوں قدم مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے, اس لیے کہ بالکل پتلے پتلے مائی کانگلے قدم مبارک ہوئے تو پھر وہ کیسے زمین پہ ٹک پائیں گے. تو یہ دونوں قدم مبارک کا گوشت سے بھرا ہونا نمبر ایک قوت کی دلیل ہے, جسمانی طاقت. نمبر دو شجاعت کی دلیل ہے, بہادر لوگوں کے قدم ایسے ہوتے ہیں. نمبر تین ثابت قدمی کی دلیل ہے, لم ار بعدہ ولا قبلہ مثلہ, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں, آپ کے بعد اور آپ سے پہلے آپ جیسا خوبصورت انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میرے علم میں نہیں آیا. دونوں میں فرق ہے نا, کہ میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا آپ جیسا خوبصورت, یعنی جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اس میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ تھے. تو اس میں امکان ہے نا کہ کوئی آدمی حضور سے بھی خوبصورت ہوئے اگرچہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن اگر ارا کو علم کے معنی میں لے لو تو کیا معنی ہوگا کہ آنکھ نہیں, میں نے جتنے انسانوں کے احوال سنے ہیں اس میں کسی انسان کے حالات ایسے نہیں سنے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. اور علم وسیع ہوتا ہے دیکھی ہوئی چیز کے مقابلے میں, تو گویا کہ اس معنی میں زیادہ وسعت ہو جائے گی. حضرت حسن کا ایک شعر ہے, وہ کیا ہے, مثل قلم تر قط عینی, مثل قلم تر قط عینی, جی فرمائیے کیا فرما رہے. واحسن من قلم تر قط عینی واجمل من قلم تلد نساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء. اب یہ جو شعر کہا نا حضرت حسان نے, پہلا شعر احسن لم ترى قط عيني, میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا. تو حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے شعر میں تضمین کی ہے. تضمین کا مطلب شاعر کے شعر کا کوئی لفظ بدلنا. اور شاہ صاحب نے کیا کہا کہ لم تر قط عینن, عینی نہیں عینن, یعنی دنیا میں کسی آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا, کسی آنکھ نے آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں دیکھا. یہ شاہ صاحب کی تضمین ہے, اور زیادہ بلیغ ہے یہ عینی کے مقابلے میں عینن. ہر ایک کا اپنا اپنا عشق کا انداز ہے, ہر ایک اپنے طور پر تعبیر کرے. وکان بستل کفینی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھی, چوڑی ہتھیلیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ دونوں قدم اور دونوں ہتھیلی کے اندر گوشت بھرا ہوا تھا, یعنی کسی ہڈیاں ہڈیاں نہیں لگے کوئی ملے تو, بلکہ گوشت تاکہ نرم نازک ملائم آپ کی ہتھیلی اور دونوں قدم مبارک تھے. جی
البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر بلغ شحم اذنيه رايت في محله حمراء ان امرا شيئا قط احسن منه متفق عليه. وفي روايه لمسلم قال ما رايت من ذي ذمه احسن في محله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضم منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقميل ولا بالقصيد.
حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے, یعنی بہت لمبے تڑیں گے بھی نہیں, بالکل ٹھنگنے بھی نہیں. آپ کا قد مبارک درمیانی تھا, دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ دور تھی, بعید دور, یعنی کہ کندھے کے درمیان کی جگہ دور, گویا سینہ بھی چوڑا. چوڑا سینہ ہوگا تو ہی یہ کندھے دونوں دور دور ہوں گے نا, گویا کہ سینہ آپ کا چوڑا تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں کندھے مبارک بھی تھوڑے فاصلے والے تھے. بعض لوگوں کے کندھے بالکل قریب ہوتے ہیں, فاصلہ نہیں ہوتا تو وہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. دونوں کندھوں میں فاصلہ ہوتا ہے تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے, اور سینہ بھی آپ کا کشادہ تھا, اور آپ کے بال مبارک دونوں کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے. تو دیکھو آدھے کان, کان کی لو کے آگے کندھے, سب بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور میں نے آپ کو لال رنگ کے جوڑے میں دیکھا, حلہ عربی میں جوڑے کو کہتے جس کو ہمارے یہاں سوٹ بولتے ہیں, اوپر کا اور نیچے کا دونوں کا. اور لال جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کی ایک چادر تھی, وہ چادر میں لال رنگ کی لائنیں بنی ہوئی تھی, لکیر بنی ہوئی تھی. پورا لال لال نہیں تھا وہ چادر کا کلر, لائن اس کے اندر تھی. اس کو راوی نے تعبیر کیا ہے لال رنگ کے جوڑے سے, اور وہ بڑا خوبصورت, جب مہمان آتے تھے کوئی وفد آنے والے ہوتے تو حضور ان کے استقبال میں وہ کپڑا پہن لیتے تھے. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لما والے یعنی لمبے بال والے لوگ لال رنگ کے کپڑے کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا, یعنی لمبے بال ہو لال رنگ کا جوڑا پہنا ہو ایسا خوبصورت کوئی نظر نہیں آیا. آپ کے بال کندھے مبارک پر گرتے تھے, یعنی لمبے ہو جاتے تھے تو کندھے مبارک پر آ کر کے گرتے تھے, اور دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی. لیس بالطویل ولا بالقصیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے یعنی لمبو جی بھی نہیں تھے اور بالکل ٹھنگنے بھی نہیں تھے, بالکل ٹھنگنے. چلو
وعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العين منهوش العقبين فيجد سماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قال قيل ما اشكل العين قال طويل شق العين قيل ما منهوش العقبين قال قليل لحم العقب رواه مسلم رحمه الله تعالى.
کوئی تمہارے پاس آوے کہ میرے بیٹے کے لیے ایسا نام دو جو آج تک کسی نے نہیں رکھا ہو پچھلے 100 سال میں, تو اس کو سیماک نام دے دینا. یہ راوی ہے حدیث کے, حضرت سیماک ابن حرب, وہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بڑا تھا. ضلیع کے معنی آتے ہیں بڑا, آپ کا منہ مبارک بڑا تھا یعنی کشادہ تھا, کشادہ منہ مبارک. بعض لوگوں کا منہ ایک دم تنگ ہوتا ہے تو وہ بھدا معلوم ہوتا ہے, کشادہ تھا آپ کا منہ مبارک. اور منہ مبارک کی کشادگی ہونٹوں کی قوت کی دلیل ہے کہ دونوں ہونٹوں میں قوت ہے, طاقت ہے. اور فصیح اللسان سے بھی کنایا ہے کہ جن کی زبان صاف اور فصیح ہو. اشکل العینین, آپ کی آنکھ کے اندر سفیدی لالی ملی ہوئی تھی، آپ کی آنکھ مبارک کے اندر سفیدی اور لالی ملی ہوئی تھی، یعنی آنکھ میں یہ جو سفید حصہ ہوتا ہے وہ حصہ حضور کا قدرے لال رنگ کی طرف مائل تھا، یہ سفیدی قدرے سیاہ لال رنگ کی طرف مائل، اس طرح کی آپ کی سفیدی تھی. منہوش العقبینی، ایڑیوں کے اندر گوشت کم تھا، دونوں ایڑیوں کے اندر گوشت کم، اور یہ بھی جو ہے خوبصورتی کی علامت ہے. تو قدم مبارک مجموعی اعتبار سے پر گوشت آگے والا حصہ، لیکن پیچھے ایڑیوں میں گوشت کم تھا. قیل علی سماک، تو حضرت سماک کو ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت ذلی الفم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ حضور ذلی الفم تھے، تو کہا کہ بڑے منہ والے. پھر کہا حضرت آپ نے کہا حضور کے لیے اشکل العینین، تو اس کا کیا معنی؟ تو کہا کہ آنکھ کی فٹن لمبی، شک العینین، یہ آنکھ کی فٹن کہلاتی ہے، تو کہا وہ لمبی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر سائل نے پوچھا کہ یہ منہوش العقبین کیا ہے؟ تو کہا ایڑیوں کے اندر گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم تھا. جی.
وعن ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابيض مليحا مفصلا رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سفید تھے اور ملاحت لیے ہوئے تھے. ملاحت یہ خوبصورتی کی علامت ہے، ملاحت. اور مقصدن کے کیا معنی؟ مقصد کے ایک معنی آتے ہیں معتدل، یعنی آپ کا جسم اطہر بہت لمبا بھی نہیں، بہت ٹھنگنا بھی نہیں، درمیانی سائز کا. دوسرا معنی ہے مقصد کا، بالکل دبلے پتلے بھی نہیں اور جاڑے بھینسے بھی نہیں، درمیانی باڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بعضوں نے مقصد کا مطلب بیان کیا ہے تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے والے، ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے والے، گویا کہ آپ کی قامت جسم متوسط اور اعضا متناسب، یعنی تمام آبا اعضا بدن کے اپنے تناسب سے ٹھیک ٹھیک. جی.
وعن ثابت قال سئل ان اسمع من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يطلب، لو شئت ان اعود شمطاته في لحيتي وفي لباد، لو شئت ان اعود شمطات كن في راسي فعلته. متفق عليه. وفي لباد لمسلم قال انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي راس نمد.
حضرت ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے اندر خضاب کیا، اس بارے کے اندر سوال کیا گیا. تو حضرت انس نے دوسرے انداز میں جواب دیا، کیا کہ آپ اس عمر کو نہیں پہنچے یا اس حالت کو نہیں پہنچے کہ اس میں خضاب کرے، یعنی حضور کی عمر مبارک اتنی لمبی کہاں ہوئی کہ خضاب کرنے کی ضرورت پڑے. اس لیے کہ 63 کی عمر کوئی زیادہ بڑھاپا تھوڑا ہی ہے، بس بہت بہت تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑھاپے کی شروعات 63 کو. اس لیے کہ حضور کی عمر کو اتنی لمبی تھوڑی ہوئی کہ سارے بال سفید ہو گئے اور خضاب کرنے کی ضرورت پڑے. یہ حضرت انس نے جواب دیا. اور جیسے کہ پہلے روایت میں گزرا کہ بال مبارک 14 سے لے کر 20 تک قلیل مقدار میں سفید ہوئے تھے حضور کی داڑھی اور سر مبارک کے، اس لیے اتنی سفیدی تو اچانک کوئی دیکھے تو نظر بھی آتی نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی دھیان سے گھور گھور کے دیکھے تو نظر آوے، ورنہ ابتدان تو نظر نہیں آوے. اور بعض کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی شروعات کے اندر جو بالوں میں سفیدی ہوتی ہے وہ خالص سفیدی نہیں ہوا کرتی، اور وہ سفیدی کیسی ہوتی ہے؟ سفیدی سیاہی لالی مائل، بال بھورے بکھرے ہو جاتے ہیں، اس انداز کے، اور وہ واضح طور پر نظر آتے نہیں ہیں. اور اس لیے محدثین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک میں خضاب نہیں کیا، البتہ ترغیب دی، جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا کو اٹھا کے لے کے آئے، وہاں تک وہ بڑے بیاں ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ پر ایمان لائے حضرت ابو قحافہ، تو ان کے بال مبارک نغامہ پودے کے طرح ایک دم سفید سفید ان کے بال تھے ابو قحافہ کے. تو حضور نے ان کو خضاب کرو، ان کو مہندی لگاؤ، حضور نے فوراً تاکید فرمائی. تو ترغیب دینا ثابت ہے، لیکن محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا. اگر میں گننا چاہوں تو میں حضور کی داڑھی مبارک کے سفید بال کو گن لوں، شمتاتتن کے معنی داڑھی مبارک کے سفید بال، کہ اگر مجھے گننا ہو تو میں وہ سفید بال گن لوں. ہر ایک روایت میں ہے کہ اگر میں چاہوں تو آپ کے سر مبارک کے سفید بال گننا چاہوں تو گن لوں. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو چند سفید ہوئے تھے وہ داڑھی کے نیچے والے حصے میں ہوئے تھے، نیچے والا ہونٹ اور تھوڑی، یہاں چند بال حضور کے سفید ہوئے تھے، اور دونوں کن پٹی میں، سدغینی، دونوں کن پٹی والی جگہ پر بال مبارک سفید ہوئے تھے. تو یہاں سامنے تھوڑے سے سفید ہوئے تھے اور یہاں، اور مجموعی ملا ہو تو 14 سے 20، اتنے بال سفید ہوئے تھے. چلو.
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کان عرقہ اللق جانشا تکفا وما مسک بمارد النوع ولا حریرا الین من کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شمت نسم ولا عنبر ناطر من غرق عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلتے ہوئے رنگ کے تھے، چمکدار کھلا کھلا رنگ لگتا تھا حضور کا، اور آپ کا پسینہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح تھا، یعنی خود پسینے مبارک کے قطرے کیسے تھے، چمکدار صاف ستھرے موتی کی طرح آپ کا پسینہ مبارک ہوا کرتا تھا. اذا مشا، جب آپ چلتے تھے تو آگے جھک کر کے چلتے تھے، تکفا کے معنی آگے جھک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. اور دیکھو آگے روایت آ رہی کہ حضور عام طور پر راستے پر کیسے چلتے تھے، جیسے کوئی اونچی جگہ سے اترنے والا آدمی کیسا اپنے سینے اور گردن کو جھکا کے چلتا ہے، اس طرح حضور کی عام چال مبارک تھی، یعنی ہموار زمین کے اوپر بھی حضور ایسے چلتے تھے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف اترنے والا آدمی چلتا ہے، اس طرح آپ کی چال مبارک تھی. تو آگے جھک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اور اس کا مطلب ہے قدم پوری طاقت سے اٹھا کے طاقت سے رکھتے تھے، قدم طاقت سے اٹھا کر طاقت سے رکھتے. بعض لوگ قدم ایسے اٹھاتے کہ دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ ڈھیلے ہو گئے ہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا حضور کا، بلکہ حضور قدم اٹھاتے اور رکھتے تو پوری قوت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یعنی پر اعتماد قدم. کہتے ہیں بھائی تو چلتا ہے، تیرے پیر لڑکھڑاتے کیوں ہیں؟ ایسا نہیں، پر اعتماد قدم حضور کے مبارک ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ بہادر لوگ، طاقتور لوگ جس طرح چلتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک تھی، ڈگمگاہٹ بھی نہیں تھی اور کمزوروں کی طرح بھی چال محسوس نہیں ہوتی تھی. راوی کیا کہتے ہیں، حضرت انس، میں نے کوئی ریشم، دیباج خاص قسم کی ریشم اور حریر عام ریشم، میں نے کوئی ریشم حضور کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم نہیں پائی. کوئی بھی ریشم، چاہے خصوصی ریشم ہو یا عام ریشم ہو، وہ کیسی نرم، نازک، ملائم اور چکنی اور ہاتھ میں لگانے کا دل چاہے ایسی ہوتی ہے کہ بس کوئی ریشم میں نے دنیا میں ایسی نہیں دیکھی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک تھی. یعنی حضور کی ہتھیلی مبارک ایک دم نرم و نازک اور ایک دم نرمی کو لیے ہوئے اور جو ہے ایک دم صاف شفاف اور نہایت جو ہے گداز معلوم ہوئے, اس انداز کی آپ کی ہتھیلی تھی. اور میں نے کوئی مشک کی خوشبو اور نہ عنبر کی خوشبو حضور کی خوشبو مبارک سے اچھی سونگی. دیکھو اس کو سمجھو, یہ جو کہہ رہے ہیں حضرت انس کہ حضور کی خوشبو مبارک, اس کا مطلب ہے بدن میں سے نکلنے والی خوشبو. یعنی حضور کوئی عطر نہ لگاوے, کوئی عطر مالش نہ کرے, تو بھی قدرتی طور پر آپ کے بدن مبارک سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ عمدہ ہوا کرتی تھی. یہ ہیں ذاتی جسمانی پھوٹنے والی خوشبو. تو ذاتی اور جسمانی حضور کی خوشبو اتنی تھی کہ وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ بہترین ہوتی تھی. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے بھی خوشبو لگاتے تھے. تو اندازہ لگاؤ کہ حضور کی یہاں خوشبو کا کتنا اہتمام ہوتا ہوگا. اور اب تو مسلمان کے قریب جاؤ تو کیسے گھنداتے ہیں وہ. چلو, اور خوشبو بھی اچھی لگا. یہ 50 روپے کی لاری میں کی بوتل وہ کوئی خوشبو ہے جو تم لوگ ٹھڑکلا سے استعمال کرتے ہو؟ 50-100 روپے میں کہیں خوشبو آوے؟ جی.
وعن ابن سليمان رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيم عندها فتبسط لطعن فيقيم عليه وكان كثير
من داود کا بھاؤ اصلی آپ کے لیے رعایت کر دیں گے. 125,000 روپے تولا چل رہا ہے لیکن آپ کے لیے کچھ رعایت کر دیں گے. اس کو اسی طرح کہا جائے. جی.
وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الثوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرق فنجعله في الثوب وهو من أطيب الثوب. وفي عباد قالت يا رسول الله نرجو بركته لسبياننا. قالت أصلي متفق عليه.
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر حضور دوپہر میں آرام بھی فرماتے تھے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں دیکھو, حضرت ام سلیم کے بارے میں یہ روایت آئی کہ وہ حضرت انس کی والدہ کہ وہاں حضور جاتے تھے اور دوپہر میں آرام فرماتے تھے. یہی واقعہ آئے گا حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ بڑی بھی حضور کے بال مبارک کو ٹھیک کرتی تھی. جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بھائی بال دیکھے اندر کچھ بکھا وکھا تو نہیں ہو گیا ہے, وہ سفید رنگ کا میل میل جم جاتا ہے, کچھ جھوں تو نہیں پڑ گئی ہے, اس طرح عورتیں دیکھتی ہیں نا. تو یہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے ایسا کرتی تھی. تو وہاں شرح حدیث نے بحث کی ہے کہ بھئی ام سلیم اور ام حرام کا اس طرح حضور کے ساتھ سلوک کرنا, تو ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ حضور کی رضائی محرم تھی, رضاعت میں محرم تھی, دونوں کے دونوں رضائی خالائیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض حضرات نے نسبی رشتہ بھی ثابت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلیم اور حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب کے اعتبار سے. نمبر 3, بعض شرائع حدیث کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ کوئی اجنبی عورت اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہاتھ لگا دیوے یا آپ کے پاس آ جاوے یہ آپ کے لیے ممنوع نہیں تھا. اگرچہ حضور نے ہمیشہ اہتمام فرمایا پردے کا, کبھی بھی بلا پردہ نہیں ہوا ہاتھ لگانا وغیرہ یا یہ کہ ان کے گھر جا کر کے آرام کرنا, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے بیان کیا گیا ہے. تو کوئی بھی وجہ ہو, حرمت نسب، حرمت رضاعت یا خصوصیت. تو حضرت ام سلیم کے گھر کے اوپر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آرام فرماتے تھے. تو حضرت ام سلیم کیا کرتی تھی؟ حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، نت ان چمڑے کا بچھونا، ایک بستر رکھا تھا وہ بچھا دیتی تھی، حضور اس پر آرام فرماتے تھے. وکان کثیر العراقی، حضور کو پسینہ بہت ہوتا تھا. شرح نے اس کو حیا شرم پر محمول کیا ہے کہ جو آدمی جتنا حیا والا ہو اتنا اس کو پسینہ ہوتا ہے، حیا شرم کی یہ دلیل ہے. اسی لیے ہے نا وہ کہ بھئی اچھی موت کی ایک علامت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ ظاہر ہوئے، گویا اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہوئے اس کو حیا آ رہی ہے کہ کون سے منہ سے میں جاؤں، میں نے کوئی اعمال تو کیے نہیں. تو یہ پسینے کی زیادتی حیا کی زیادتی کی ایک علامت ہے. تو حضرت ام سلیم کیا کرتی تھی؟ حضور کا پسینہ جمع کر لیتی تھی. کتنی سمجھدار عورت ہوگی اندازہ لگاؤ، حضور ان کی یہاں آرام کر رہے ہیں تو وہ پسینہ جمع کر لیتی تھی اور وہ اپنی خوشبو میں ملا دیتی تھی، یعنی وہ خوشبو جو وہ خود استعمال کر دی اس میں وہ حضور کا پسینہ مبارک ملا دیتی تھی. یہ ہے محبت صحابہ کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ ام سلیم تو شیشی بوتل لے کر میرا پسینہ جمع کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے تو، یہ کیا کر رہی ہے؟ قالت آراکو کا، حضور یہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، میں اس کو ہماری خوشبو میں ملا دیا کرتی ہوں. پھر کیا کہتی ہے؟ وہ من اطیب الطیب، ہماری تمام خوشبوؤں میں سب سے زیادہ عمدہ خوشبو آپ کا پسینہ ہے. سب سے عمدہ خوشبو آپ کا پسینہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی جو دنیا میں کسی چیز کے اندر ایسی خوشبو نہیں تھی. اور ایک روایت میں ام سلیم کہہ رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پسینہ ہم نے کیوں جمع کیا؟ تاکہ ہمارے بچوں کو برکت حاصل ہوئے. پسینہ میں ہمارے بچوں کے منہ کے اوپر اور بدن پہ لگاؤں گی، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو آفت بلاؤں سے حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کے بدن برکتی ہو جائیں گے، اس لیے برکت کے طور پر میں آپ کا پسینہ جمع کر لیتی ہوں. جب یہ جواب دیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اسبتی، تو ٹھیک کر رہی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے. اس کی حضور نے تائید فرمائی. اس سے تبرکات اکابر سے استفادے کا ثبوت ملتا ہے کہ بھائی بزرگوں کی برکتی چیز سے آدمی فائدہ اٹھائے، آدمی اس کو بطور برکت کے اپنے پاس رکھے. چلو، ابھی ایک کتاب آئی ہے ہماری پانچویں جلد دیکھی ہوئی دنیا کی، جس میں مالٹا اور قبرص کی کارگزاری ہے. تو قبرص میں چونکہ حضرت ام حرام بنت ملحان کا مزار ہے تو اس کا درس میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کے ریکارڈنگ سے اس میں جمع کیا ہے، تو اس میں مزید توجیحات آپ کو دیکھنے کو ملے گی حضرت ام حرام جو حضور کے بال مبارک کو ٹھیک کرتی تھی اس کے متعلق.